الصلوات. بارے دیگر صلوات.
اللهم صل
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب إلهي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين
آمين
من الآن إلى يوم الدين
آمين
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات على محمد
اللهم صل على محمد.
عزیزان محترم، سورہ حمد کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ اپنے معروضات اور آئس پیش کر رہا ہوں، کچھ گزارشات ہیں جو اپنے علم استعداد کے مطابق پیش کر رہا ہوں. خداوند متعال نے ایک سورہ جس کو تمام مسلمانوں پر قرار دیا، واجب قرار دیا کہ اس کو دن میں اس کو کئی مرتبہ اس کی تکرار کرو، یعنی کم از کم 10 مرتبہ تکرار کو واجب قرار دیا. اور اگر آپ سورہ کا مزاج دیکھیں، سورہ کا عنوان دیکھیں، سورہ کا مضمون دیکھیں، اس کے اگر ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں، تو پہلے حصے میں خداوند متعال نے اپنا ذکر کیا، اپنی رحمانیت کا ذکر کیا، اپنے ملکیت کا ذکر کیا. خدا مالک یوم الدین ہے، وہ رب العالمین ہے. دوسرا حصہ جب خداوند متعال کا جو کل پیش کیا گیا اس آیت میں، اس میں خداوند متعال نے اپنے بندوں کا تذکرہ بھی کیا اور اپنا بھی تذکرہ کیا، لیکن یہاں سے بالکل جو سورہ اس کا موضوع تبدیل ہو گیا ہے. اب نہ یہاں پہ کوئی حمد کی جا رہی ہے، نہ خدا کی ثنا کی جا رہی ہے، نہ خدا اپنی تعریف کروا رہا ہے، نہ بندوں سے ان سے عبادت کا حکم ہو رہا ہے، نہ نستعین کا تذکرہ ہے. یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لفظ دعا کی تفسیر ہو رہی ہے. یہاں سے اصل میں جو سورہ حمد میں تمہید باندھی گئی ہے کہ یہ رب العالمین ہے، یہ مالک یوم الدین ہے، یہ رحمان رحیم ہے، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں. جب ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو اے خدا ہماری ہدایت کر صراط المستقیم کی طرف. صراط مستقیم کی یعنی یہ وہ دعا ہے جو ہر مسلمان پر کرنا واجب ہے. تو اس کے معنی اس کے کوئی اپنی اہمیت ہوگی، اپنی افادیت، اس کا کوئی فائدہ ہوگا، تبھی ایک دعا کی اتنی زیادہ تکرار کیوں؟ دن میں 10 دفعہ انسان کہے خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، خدا ہمیں صراط مستقیم، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، قرآن پر ایمان ہے پھر بھی کہہ رہا ہے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، اللہ کو مانتا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، پیغمبر کو مانتا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. لہٰذا اس میں اتنی تکرار کے ساتھ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم صراط مستقیم کی دعا کرو، کیونکہ صراط مستقیم وہ صراط ہے جو نجات یافتہ صراط ہے، جو انمتا علیہم بھی ہے، غیر المغضوب ولا الضالین بھی ہے، کہ اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آئے گی. ابھی یہ کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط عزیزان محترم، خداوند متعال نے سب سے پہلے لفظ جو استعمال کیا وہ اہدنا صراط المستقیم. اس سے پہلے آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدو، نستعین اور اہدنا، تینوں خداوند متعال نے سنگولر استعمال نہیں کیے بلکہ پلورل استعمال کیے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہماری تو ہدایت کر دے. اہدینی کا، اہدنا کا، ہماری ہدایت کر دے، میری ہدایت کر دے نہیں. اس کے لیے علماء نے لکھا کہ اس سے دو نقطے بیان ہوتے ہیں، ایک یہ کہ نماز کا اصل جو وجوب ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، لیکن امت کی سہولت کے لیے خدا نے اس کو فرادہ بھی رکھا ہے، یعنی جتنا ہو سکے انسان جماعت سے پڑھے، کیونکہ وہ سب کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے کہ خدا ہمارے हम तुझसे मदद चाहते हैं खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं, यानी हम करते हैं जब मिलकर इबादत करते हैं, जब इंसान हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ कहा उलमा ने कहा ये तमाम सीगे जो अल्लाह ताला ने प्लूरल इस्तेमाल किए और सब जो है जमा के साथ इस्तेमाल किए, उसकी दलील ये है कि खुदा बताना चाहता है अहले इस्लाम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मुसलमान अपने लिए तो बात कहे कि हम इबादत करते हैं, ऐ खुदा मैं तुझसे मदद तलब करता हूँ, ऐ खुदा मैं तुझसे हिदायत चाहता हूँ, और अपने दूसरे मुसलमान भाई को भूल जाए। नहीं, इंसान जो भी दुआ करे वो जिस तरह से अपने लिए दुआ कर रहा है इसी तरह मुसलमान भाई के लिए भी दुआ करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तमाम मुसलमान इस दुआ में बराबर हैं। हर मुसलमान पर खुदा ने वाजिब करार दिया कि तुम्हें सिरातुल मुस्तकीम की दुआ करना है ताकि खुदा के रास्ते पर आ जाओ। अब ये जो हिदायत है जानी मोहतरम खुदा वंदे मुताल से जो हम कहते हैं खुदा एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, हमारी हिदायत कर, खुदा वंदे मुताल की जो हिदायत है, खुदा वंदे मुताल ने चंद तरह की हिदायत इंसान की है और मुख्तलिफ चीजों की हिदायत की है। हिदायत जो है एक मरतबा तकनीनी हिदायत होती है जिसको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, फिजिकल हिदायत। जब भी विलायत तकवीनी आए या हिदायत तकवीनी आए, लफ्ज तकवीन जहां इस्तेमाल होता है वहां फिजिकल मुराद होता है, फिजिकल हिदायत। खुदा ने कुछ फिजिकल हिदायतें रखी हैं, खुद तशरीह हिदायत रखी हैं जिनको शरीयत के लिबास में भेजा है। जो अल्लाह ताला ने तकवीनी हिदायत रखी हैं वो भी खुद दो तरह की हैं। एक वो हिदायत है जो इंसान अर्न करता है, कस्ब करता है, हासिल करता है, खुदा ने उसके वसाइल दे दिए, लेकिन वो वसाइल हिदायत नहीं, हिदायत लेना इंसान का खुद काम है। लेकिन एक वो है जो कस्बी नहीं है, यानी अर्न करने की जरूरत नहीं होती, उसको एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, बजाते खुद खुदा ने वो हिदायत इंसान के अंदर फिक्स कर दी है। जो खुदा बंदे मुताल ने इंसान को वसीला हिदायत दिया और वो भी फिजिकल वसीला हिदायत दिए, यानी हिदायत तकनीनी का अहतमाम किया, वो हिदायत है इंसान के फाइव सेंसेस, यानी इंसान को खुदा ने आंख दी, ये भी इंसान की हिदायत करती है। अल्लाह ताला ने इंसान को नाक दी, नाक भी इंसान की हिदायत करती है। खुदा ने कान दिए, कान भी उसकी हिदायत का काम करते हैं। इंसान को टच करने की सलाहियत दी, ये भी खुदा की हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ने इंसान को जबान दी और टेस्ट का अल्लाह ताला ने शऊर दिया, ये भी अल्लाह ताला ने इंसान को हिदायत का रास्ता अपनाया। यानी इंसान की हिदायत के लिए खुदा ने ये फाइव सेंसेस बयान किए कि देखो इन पांच चीजों के जरिए तुम हिदायत हासिल कर सकते हो। तुम इस आंख के जरिए खुदा की कुदरत को देखो, इस कान के जरिए खुदा के हम्द व सना को सुनो, इस जबान के जरिए तुम खुदा की हम्द व सना करो और खुद इस जबान पे गौर करो, तुम इस आंख पे गौर करो, इन नेमात पे कितने किस्म की हमने खुशबुएं बनाई हैं, उन खुशबुओं को सुनकर तुम हमारे रुबूबियत का इकरार करो। ये तुम्हें हिदायत करती नजर आएगी। यानी इंसान अगर अपने पांच हवास खमसा जिसे कहा जाता है, सिक्स फाइव सेंसेस कहा जाता है, अगर सही तरह से इनको ब्रूए काला है, इनके जरिए काम करे तो खुदा बंदे मुताल पर ये हिदायत कर देते हैं इंसान को। लेकिन हाँ ये बात और है कि फकत ये हिदायत का रास्ता नहीं है, हिदायत का रास्ता इसके अलावा भी है। लिहाजा एक तरह की हिदायत जो खुदा ने दी है वो हिदायत ये दी है कि इंसान अपने फाइव सेंसेस को भी इस्तेमाल करे और उसके जरिए खुदा की। आज ये बात जरूरी नहीं कि इंसान स्पिरिचुअल तौर पर कुछ समझता है तभी उसको खुदा की कुदरत नजर आती है। आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट से पूछें, अगर वो खुदा वंदे मुताल पर अकीदा रखते हैं और उसकी खिलकत पर, उसके खालकियत पर अकीदा रखते हैं, उसके खालिक होने पर अकीदा रखते हैं, तो इंसानी जिस्म में कितने खुदा ने नमूने बनाए हैं अपनी खिलकत के। इंसान का अपना जिस्म देखे, मैं एक किताब में पढ़ा था, अजीब हैरत की बात है जाने मोहतरम, मुझे वो मीटर तो याद नहीं है किलोमीटर कितने होते हैं, किसी को कुरे जमीन का याद हो तो उसको इससे याद जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में मग्ज बनाया जो एक पाव का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, बहुत मुख्तसर सा होता है, लेकिन पूरे जिस्म को कंट्रोल जो करता है वो आपका दिमाग करता है, ब्रेन जो है आपका वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। तमाम नर्व्स, जितनी नर्व्स हैं, हर नर्व का एक अपना काम है, वो काम करती है, कोई किसी चीज को, कोई हरारत को बताती है, कोई स्मेल को बताती है, कोई जो है सख्ती को बताती है, कोई नरमी को बताती है, कोई याददाश्त के काम आती है, कोई मेमोरी को काम करने के लिए करती है, मुख्तलिफ चीजों के लिए है। अल्लाह ताला ने बनाई है और बहुत सेंसिटिव अल्लाह ताला ने इंसान का मिजाज बनाया और अल्लाह ने इंसान का ब्रेन बनाया बहुत सेंसिटिव, उसको अल्लाह ने बहुत महफूज मकाम पे रखा, कई एक जो है खोपड़ी में रखा, उसके अंदर जिल्द रखी, जिल्द के अंदर जिल्द रखी, कई ताहों में रखा ताकि ये महफूज रहे। लेकिन जानी मोहतरम वो नर्व कितनी बारीक होती है, कितनी सेंसिटिव होती है, एक और किस कसरत से होती है इंसान के दिमाग में। मैं पढ़ के जो हैरत हुई वो ये हुई कि अगर इंसान की जो सिर्फ दिमाग में नर्व्स हैं उनको अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, कितनी तवील होंगी, यहां से लंदन तक या लंदन से पाकिस्तान तक, कहां तक नहीं, कहा अगर उनको एक इंसान की नफ्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, जो एक दिमाग में इंसान के पाई जाती हैं, अगर उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो उनकी लेंथ मुझे किलोमीटर और मीटर में याद नहीं रही, लेकिन हाँ उसका मियार याद रह गया जो लिखा था, कहा दुनिया के गिर्द उसको चार मरतबा अगर घुमाया जाए तो वो नफ्स घूम सकती है, चार मरतबा। अब कुरेश कितने किलोमीटर का है, कितने मीटर का, बहरा लगा आपको पता तो जानते होंगे, चार मरता है, इसके मायने खुदा ने इतनी ज्यादा नफ्स को एक इतने से मर्ज में रखा। तो इंसान अगर हिदायत लेना चाहे कहीं से भी खुदा की हिदायत हासिल हो सकती है। दूसरा जो हिदायत तकवीनी वो गैर कस्बी है, यानी कि इंसान को अर्न करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद खुदा ने रखी है। वो भी जो है अल्लाह ताला ने हिदायत रखी है, दो तरह की है, कुछ हिदायत हिदायत फितरी है और कुछ हिदायत हिदायत अकली है। यानी हर इंसान को पता है कि झूठ बोलना एक बुरी बात है, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा बचपन से इस बात को जानता है, किसी को अजियत देना बुरी बात है, किसी का माल खाना बुरी बात है, यतीम पे जुल्म करना बुरी बात है, या किसी पे भी जुल्म करना बुरी बात है। ये वो हिदायत है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फीड करके भेजी। जैसे आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं ना, कुछ प्रोग्राम वहां से डाउनलोड होके आते हैं, फीड होके आते हैं, हर प्रोग्राम आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, फीड नहीं करना पड़ता, वो पहले से फिक्स होते हैं, वो नेसेसरी होते हैं, उसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, लिहाजा वो पहले से उसमें डाल दिए जाते हैं। अल्लाह ने जब इंसान को भेजा तो कुछ हिदायतें थी जो बेसिक हिदायतें थी, खुदा ने मुताले इंसान को दे दी कि बेसिक चीजों में इंसान गलती ना करे, उसको हम कहते हैं हिदायत अकल। अल्लाह ताला ने अकल जो इंसान को अता की, इस अकल के जरिए बहुत सी अच्छाइयों को इंसान जानता है, बहुत सी बुराइयों को जानता है, और वो पूरे इंटरनेशनल सतह पे होता है। एक अफ्रीका में अगर कोई जंगल में भी रहता है, एक किसी गांव और देहात में भी किसी मुल्क के रहता है, और एक जो है बड़े शहर में रहता है, बड़ी सिटी में रहता है, बड़े मकाम पे रहता है, बड़े मनसब पे रहता है, लेकिन उनसे अगर सवाल किया जाएगा, अकली सवाल होगा, दोनों जवाब एक देंगे, चाहे वो तालीम में उसका कुछ भी हो। किसी से पूछा जाए झूठ बुरी बात है तो बच्चा भी कहेगा झूठ बुरी बात है, 80 साल का बूढ़ा भी कहेगा, एक वजीर आजम भी कहेगा, अंगूठा छाप आदमी कहेगा, नहीं झूठ बुरी बात है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने इंसान को हिदायत कर दी है, इंसान की अकली हिदायत है, लेकिन एक और हिदायत का इंतजाम किया, तकनीकी हिदायत है, लेकिन इंसान को अर्न करने की जरूरत नहीं होती, वो हिदायत है जिसको हम फितरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें जब भूख लगती है, आप सोचें कि इंसान को अगर भूख लगे और भूख का एहसास ना हो तो बचले, जब इंसान बेहोश हो जाए, जब पता चला था कि पैदा इंसान का खाली हो गया था, लेकिन खुदा ने इंसान के अंदर एक सेंसर फिट किया कि जब तुम्हारा मेदा खाली होता है, वो सेंसर जाके दिमाग को बताता है कि अब इसको खाने की जरूरत है। ये खुदा ने इंसान की फितरी हिदायत की है ताकि इंसान को पता चल जाए उसे इस वक्त भूख लगी है, ये अल्लाह ताला उसको फितरतन रखा है, या इंसान के अंदर जो मोहब्बत एक दूसरे से है, ये एक फितरी मोहब्बत होती है, माँ को बेटे से, औलाद को वालिदैन से, अल्लाह ताला ने ये फितरत इंसान में रखा है। अभी ऐसे गुफ्तगू हो रही थी कि इबादत जो खुदा ने रखी है, गरीज़ा इबादत को रखा, ये फितरी है, हर शख्स फितरतन इबादत गुजार है और इबादत को पसंद करता है, लेकिन वो इबादत कैसे करना ये शरीयत बताती है, लेकिन फितरतन इंसान जो है वो इबादत को पसंद करता है। उसकी मिसाल जो मैं देता हूं, अभी भी दी थी, वो यही मिसाल दी थी कि इंसान अगर एक कलम कोई ले और उसको पेन ले और कहे मुझे एक नंबर लिखने को दो, उसके थैंकफुल होता है, शुक्रिया करता है, या आप गाड़ी चलाते हैं आपको कोई जगह दे देता है तो आप उसका फौरन शुक्रिया करते हैं, हालांकि उसने रोड आपके नाम नहीं कर दी, एक सेकंड के लिए आपको रास्ता दिया आप भी निकल गए, लेकिन वो आप जो है उसका थैंक करके आते। क्यों? इसलिए इंसान की फितरत कहती है जब कोई तुम्हें कोई नेमत अता करे तो उसका शुक्र करना चाहिए। वाँ वाँ। तो जिसने तमाम नेमतें अता की है तो उसका शुक्र और जब पड़े मोहम्मद वाले। अगर खुदावंदे मुताल जो है उसने ये इस हिदायत का इंतजाम किया, उसके बाद खुदावंदे मुताल ने, ये तो हिदायत तकवीनी है तीन तरह की, यानी कि हिदायत खुदा ने इंसान को दी, आप देखें कितना बड़ा वो हिदायत करने वाला है। वो कहता है मैंने हिदायत की सब चीजों का हल किया, सुम्मा हदा, मैंने उसके बाद सबकी हिदायत कर दी, इंसान की हो चाहे वो जानवर हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो जमादात हो, खुदा ने हर चीज को खल्क करने के बाद उसकी हिदायत कर दी, सूरज को बता दिया कि तुम्हें किस मिनट और कितने सेकंड में निकलना है, सूरज तभी निकलता है, चांद को कब गुरूब होना है, कब तुलू होना है, उसी तरह होती है, पानी को कह दिया तुम्हें कब किस टेम्परेचर पे आके जम जाना है और किस टेम्परेचर पे आके तुम्हें लिक्विड बन जाना है, ताकि पानी जो है कानून कभी नहीं बदलता, वो उसी टेम्परेचर पे जाकर वो जम जाता है और एक खास टेम्परेचर पे आके वो पिघल जाता है, क्योंकि खुदा ने हर चीज की अपनी हिदायत की, लेकिन ये तकनीनी हिदायत की है। जानवरें पाई जाती, बाज जानवर होते हैं मरीज हो जाते हैं, अल्लाह ने उनको दवा का भी इहतमाम किया है, वहां पे जाए डॉक्टर तो नहीं होते, वहां हकीम तो नहीं होते, लिहाजा अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हें अगर मर्ज हो जाए तो तुम्हें अव्वल तो मरीज कम होते हैं, अक्सर जानवर वो मरीज होते हैं जो इंसान के हाथे में होते हैं, जिनको इंसान पालता है अक्सर वो मरीज रहते हैं, इंसान अपने हिसाब से खिलाता है, लेकिन जानवर जो खुद खाने पीने वाले होते हैं जो आजाद होते हैं अक्सर तो मरीज भी नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो खुदा ने उनकी हिदायत का इंतजाम किया है। ये सारी हिदायत जो है ये तकनीनी हिदायत हैं, ये खुदा ने दी, लेकिन हिदायत शरीयत का भी इंतजाम किया, वो खुसूसन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए किया कि हिदायत तशरीह जो खुदा ने की ये भी दो तरह की हिदायत है, एक हिदायत ये हिदायत तारीख, एक हिदायत है ईसाल मतलू इल मतलू। हिदायत तारीख क्या होता है, यानी मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई पूछे के फला साहब का एड्रेस क्या है, आज मजलिस कहाँ पे हो रही है, आपने कहा कि ये एड्रेस लिख के दिए, कहा यहाँ पर मजलिस हो रही है, ये आपने उसको हिदायत की और वो जाहिर है उस आपकी हिदायत के मुताबिक उस एड्रेस से पहुंच जाएगा। एक मरतबा होता है कि नहीं, आपसे किसी ने एड्रेस पूछा कि फल मजलिस कहाँ हो रही है, फला साहब का घर कहाँ है, तो आपने उसका हाथ पकड़ा उस तक जहां तक उसे जाना था उसको उस मंजिल तक पहुंचा दिया, ये भी आपने उसकी हिदायत की। दोनों हिदायत होती है और शरीयत में ये दोनों हिदायत पाई जाती है, कानून शरीयत में दोनों हिदायत के मेथड पाए जाते हैं। बाद जगह खुदा बंदे मुताल ने इंसान के लिए हिदायत का अहतमाम ये किया कि जो भी अच्छा था जो बुरा था उसके हदफ और मकसद को बयान कर दिया कि देखो ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये तुम्हारे लिए हराम है, यहां से तुम जो है जन्नत जाओगे और ये है रास्ता तुम्हारे जहन्नम जाने का, इसको भी हिदायत तशरीह कहते हैं। इस हिदायत का नाम है नबुवत और रिसालत, इस हिदायत का नाम है नबुवत रिसालत। नबी का काम ये होता है कि शरीयत को वो पाबंद बना दे और शरीयत को वो बयान कर दे, और बयान करने के बाद नबी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, रसूल की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन एक और हिदायत है जिसे कहते इसाल इलल मतलूब, यानी मतलूब तक पहुंचाना, उसको रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता, उसे हिदायत हिदायत इमामत
कहती
है। इमामत वो हिदायत होती है कि जिसका काम ये होता है कि इंसान को आखिर तक लेकर जाए, इमाम जो होता है वो उस राह पर चलकर बताता है कि देखो तुम्हें इस हिदायत को हासिल करना है। अगर पेश इमाम को जो पेश इमाम कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, इसलिए पेश इमाम को पेश इमाम कहा जाता है क्योंकि वो पूरी ये नहीं होता तकबीर कह के हट जाता है कि वहां पढ़ते रहिए नमाज, पूरी नमाज पढ़ के बताता है, तब आप उसके पीछे नमाज उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो आखिर तक नमाज को पहुंचाते हैं, लिहाजा इमाम कहलाता है। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा उनके पास मनसब रिसालत और नबूवत के अलावा मनसब इमामत भी मौजूद था, जैसे जनाब इब्राहिम के पास मौजूद था, जैसे जनाब इस्माइल के पास मौजूद था, दीगर अंबिया के पास मौजूद था। पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने दोनों हिदायतों से नवाजा था, यानी वो जो थे वो भी हिदायत करते हैं कि इंसान को हाथ पकड़ के उसको जन्नत और जहन्नम तक भी ले आ सकते हैं, और उसको दूर बैठकर भी उन्होंने रास्ता बता सकते हैं, देखो ये तुम्हारा काम है, अगर इसको तुमने अंजाम दिया तो यकीनन तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। यहाँ पे कौन सी हिदायत मुराद है, यहाँ कौन सी हिदायत है, यहाँ पे उलामा अक्सर उलामा ने लिखा कि यहाँ पे हिदायत इहदेना जो कहा जा रहा है, यहाँ पे हिदायत से मुराद हिदायत इरसाल इलल मतलूब, यानी मतलूब तक पहुंचाना। क्योंकि अगर हिदायत होती सिर्फ निशानदेही कर देना, सिर्फ एड्रेस लिख कर दे देना, तो होना ये चाहिए था, या होना ये चाहिए था इहदेना इला सिरात मुस्तकीम, ए खुदा हिदायत कर दे हमारी सिरात मुस्तकीम की तरफ, यानी ए खुदा का काम ये होता कि वो इंसान की हिदायत करता और बता देता देखो ये सिरात मुस्तकीम है, उसकी तरफ बता देता तो ये हो जाता अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत तो होती, लेकिन सिर्फ एड्रेस देने की हद तक कि अल्लाह ताला बता देता जाओ اس طرف صراط مستقیم ہے، لیکن اللہ نے الہ صراط مستقیم استعمال نہیں کیا، کہا اہدنا صراط المستقیم، اے خدا ہمیں بذات خود صراط مستقیم کی ہدایت عطا، نہ کہ صراط مستقیم کی طرف جو راستہ جاتا ہو، نہیں، خود صراط مستقیم یعنی ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دے. صلوات پڑھیں محمد
صلی اللہ
علیہ وسلم. لہذا صراط مستقیم کے بہت سے معنی کیے گئے اور بہت سی تفسیر کی گئی. قرآن مجید میں لفظ سبیل بھی استعمال ہوا ہے، سبیل کے معنی بھی راستہ ہوتا ہے. قرآن میں لفظ صراط بھی استعمال ہوا ہے، صراط کے معنی بھی راستہ ہوتا ہے. لیکن سبیل اور صراط میں فرق یہ ہے، جس طرح سے اگر میں مثال دوں، جیسے آپ کی، مجھے نہیں پتا یہاں روڈز کے نام کیا ہوتے ہیں، ہمارے لندن میں اے روڈز اور بی روڈز کہلاتی ہیں اور ایک موٹر وے کہلاتا ہے، یہاں پہ شاید آٹو روٹ کہلاتا ہے. وہ جو موٹر وے آٹو روٹ ہوتا ہے وہ مین روڈ ہوتا ہے، جتنی چھوٹی روڈز ہوتی ہیں وہ اس مین روڈ پر آ کے ختم ہوتی ہیں، اصل جو روڈ ہوتی ہے وہ آٹو روڈ ہوتی ہے. قرآن مجید نے سبیل کی جمع استعمال کی ہے، سبل، فی سبیل اللہ نہیں کہتے، اللہ کے راستے میں. قرآن نے سبیل کی جمع استعمال کی سبل، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی سبیلیں مختلف ہیں، اللہ کی طرف جانے کے چھوٹے چھوٹے مختلف راستے ہیں، لیکن مین راستہ ایک ہے. کیوں؟ صراط کا لفظ خدا نے صرف واحد استعمال کیا. پورے قرآن میں صراط کی جمع نہ کہیں استعمال کی، نہ قرآن نے تثنیہ استعمال کیا، نہ کہا کہ دو صراط اور نہ کہ صراطوں کی جمع استعمال کی، کہیں ایک صراط. صراط کا لفظ خدا بند مطالع نے ایک ہی استعمال کیا، ہر جگہ لفظ صراط استعمال کیا. تقریباً 22 ایسے سے زیادہ مقامات پہ صراط کا لفظ استعمال ہوا، یا 40 مقامات پہ، ذہن میں نہیں. بہرحال جتنے مقامات پہ استعمال، صراط کا لفظ جو ہے وہ خدا بند مطالع نے ہر جگہ مفرد استعمال کیا اور استعمال کر کے بتایا، دیکھو میرے پاس جو آنے والا راستہ وہ ایک ہے، سبیلیں بہت ساری ہیں لیکن مجھ تک پہنچنے والا راستہ ایک ہے. پھر سورہ یاسین میں خدا نے خود بتا دی، فاعبدونی ھذا صراط مستقیم، دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو تمہاری صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، یہی تمہاری صراط مستقیم. صلی اللہ علیہ
وسلم،
یہی تمہارا صراط مستقیم ہے. یعنی اگر خود راستے کی بات ہے تو انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور کائنات میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص خدا کے مقام قربت تک نہیں پہنچ سکتا مگر وہ عبادت کے ذریعے، راتوں کو ریاضت کرنے کے ذریعے. اور پیغمبر نے خاص طور پہ کہا کہ دن کی عبادتوں سے زیادہ رات کی عبادت انسان کو خدا کے زیادہ نزدیک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سکون کا وقت ہوتا ہے، لہذا کا رات کی رات، یعنی پیغمبر نے لفظ استعمال کیا وہی ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک رات کی سواری پہ سوار نہیں ہوگا وہ اس وقت تک خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرے، اسے رات کی عبادات کو انجام دینا ہوگا، تب وہ قرب الہی کے متصل بات پڑ جائے. لہٰذا اگر کوئی راستے کی بات ہے تو راستہ فقط اور فقط جو ہے وہ خدا بند متعال کی عبادت ہے، بغیر عبادت کے کوئی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتا رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. یہ کہتا رہے کہ میں پیغمبر کی امت، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ کہتا رہے میں مولا علی کا شیعہ، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. جب تک کہ ان کی اطاعت نہ ہو، جب تک کہ خدا کی عبادت نہ کی جائے، اس وقت تک انسان جو ہے راہ مستقیم پر نہیں آ سکتا، صراط المستقیم پر نہیں آ سکتا. لہذا علماء نے بتایا کہ صراط مستقیم، تمام علماء کی، یعنی میں مجموعہ ایک بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں شیعہ و سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ صراط مستقیم کا ہدف کیا ہے، صراط مستقیم کا مقصد کیا ہے، صراط مستقیم کہاں تک لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے عبادت ہے، لیکن لے کے کہاں تک جاتی ہے؟ بعض نے کہا صراط مستقیم حق سے پہنچا ہے، حق تک پہنچاتی ہے. بعد نے کہا صراط مستقیم جو راہ جنت ہے، بعد نے کہا راہ حق ہے. یعنی اگر کوئی حق کا راستہ ہے اور حق تک پہنچا رہا ہے تو اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. کوئی نے کہا نہیں، جو جنت تک پہنچاتا ہے راہ جنت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. کسی نے کہا نہیں، حوض کوثر تک جو جاتا ہے اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. کسی نے کہا نور ہدایت تک جو جاتا ہے اسے صراط مستقیم کہتا ہے. کوئی کہتا ہے جو ابدی
نجات تک راستہ پہنچا دے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. یعنی اگر صراط کے معنی عبادت کو خدا کے ہیں اور اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان حق تک پہنچ جائے, انسان نجات پیدا کر لے, انسان جنت تک پہنچ جائے, انسان حوض کوثر تک پہنچ جائے, انسان نور ہدایت کو حاصل کر لے, تو عزیزان محترم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا صراط مستقیم کیا ہے, تو امام علیہ السلام نے بہت واضح جواب دیا کیا ولایت محمد و آل محمد صراط مستقیم. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں صراط مستقیم کے دو حصے ہیں, ایک حصہ اس دنیا میں ہے اور ایک حصہ آخرت میں ہے. جو دنیا میں ہے وہ اطاعت امام ہے اور جو آخرت میں ہے وہ مراد جو ہے صراط ہے, وہ پل جس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں. امام نے فرمایا جو اس دنیا میں اپنی صراط مستقیم پہ چلے گا یعنی امام کی ہدایت کے مطابق چلے گا وہی پل صراط سے گزر سکے گا, جو یہاں پر ہدایت کا عمل نہیں کرے گا وہ پل صراط سے بھی نہیں گزر سکتا. محمد جانی محترم انگلی حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ ولایت محمد والے محمد جو حقیقت ہے وہ یقیناً صراط مستقیم ہے, اور اس کی اس حقیقت کی جو تشریح امام نے کی وہ یہی کی کہ اس کے دو وجود ہیں, دو حصے ہیں, ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں. دنیا کے معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ امام کی اطاعت کرے, آخر میں جو شخص یہاں پر امام کا اطاعت گزار ہوگا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, وہ آخرت میں سرفراز ہو جائے گا. لیکن جانے محترم جب پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یار متفق علیہ حدیث ہے, پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں صراط مستقیم نہ ملے تو ہم کس طرح سے پہچانے کہ صراط مستقیم کیا ہے, تو پیغمبر نے کہا تھوڑی دیر خاموش رہو, تھوڑی دیر لوگ خاموش رہے, اتنے میں علی وارد ہوئے تو پیغمبر نے کہا دیکھو اگر تمہیں راہ نجات نہ مل رہی ہو, راہ صراط نہ مل رہی ہو, تو یہ علی وہ ہے جو خود صراط مستقیم ہے. ایک مرتبہ ان کی ولایت ہے, ایک مرتبہ خود وجود مقدس علی ابن ابی طالب ہے جو صراط مستقیم ہے اسی چیز کے اشارے پہ. لہذا علماء نے بہت سی تفسیریں کی کہ صراط کے معنی وہ ہے جو حق کی طرف راستہ جاتا ہو, صراط کے معنی وہ ہے جو جنت کی طرف راستہ جاتا ہو, صراط کے معنی وہ ہے جو حوض کوثر کی طرف جاتا ہو, صراط کے معنی ہے وہ جو انسان کو نجات دلا دے, صراط کے معنی وہ راستہ ہے جو کہ نور ہدایت رکھتا ہو. لہذا پیغمبر اسلام نے مختلف حدیث میں اس حدیث میں صریحاً بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے علی صراط مستقیم ہے, علی کا راستہ صراط مستقیم ہے, جہاں پر علی دکھے سمجھ جانا وہ صراط مستقیم ہے. اگر تم اس کو حق کہتے ہو تو علی حق کے ساتھ ہے, اگر اسے کوثر کہتے ہو تو وہ ساقی کوثر ہے, اگر تم اسے جنت کہتے ہو تو قسیم نار والجنہ ہے, اگر تم اسے نجات کہتے ہو تو وہ سفینہ نجات ہے, اگر تم اسے نور ہدایت کہہ رہے ہو تو وہ نور الہی صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اگر صراط المستقیم پر جانا چاہتا ہے, امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے. امام کی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی نا, امام خود کہتے ہیں کہ میرے متعلق تین افراد ہیں, ایک میری دشمنی میں مارے گئے اور ایک میری دوستی میں, یعنی بیچ کا راستہ علی بن ابی طالب کا ہے. خود جب صراط کی تعریف امیر المومنین نے کی تو تعریف یہ کی کہ افراط و تفریط سے بچنے کا نام صراط مستقیم ہے, یعنی راہ اعتدال کا نام, یعنی وسط کا راستہ, درمیانے راستہ اپنانے کا نام, چاہے انسان اعتقادات میں ہو, چاہے اخلاقیات میں ہو, چاہے دینی چیزوں میں ہو, چاہے فقہی مسائل میں ہو. ایک انسان کو نجات طارق کا اگر خط ہو جائے تو اسے ہم مریض کہتے ہیں کہ یہ شکی ہو گیا ہے, یہ بہت مرض کرتا ہے. انسان جس چیز میں بھی ہو وہ اعتدال ہاتھ میں رکھے وہ اعتدال جو ہے وہ صراط مستقیم ہے, کیونکہ اگر اعتدال کو مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب بنتا ہے, عبادت کو اگر مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب بنتے ہیں, حق کو اگر مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب بنتے ہیں, حوض کوثر کو مجسم کر دیں تو علی بن ابی طالب بنتے ہیں, اگر ولایت علی کو مجسم کر دیں تو علی جنت خدا بنتی ہے, اور اگر جنت کو مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب. لہٰذا جانے محترم بغیر ولایت امیر المومنین کے اور بغیر حضرت علی علیہ السلام کے کوئی انسان صراط مستقیم نہیں پا سکتا, کیونکہ پیغمبر نے صراط کا ایک مصداق بھی امیر المومنین کو بتایا, اس کے علاوہ کسی شخص کو نہیں کہا کہ وہ صراط مستقیم ہے. میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں, مجھے یاد نہیں میں نے آپ کے دی ہے کہ نہیں, وہ مثال یہ ہے کہ جانے محترم انسان کس طرح سے ایک وجود صراط مستقیم بن سکتا ہے. کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے راستہ ہوتا ہے, اور یہ راستے پہ چلنے والے ہیں, وہ راستے, کیونکہ دیکھیے ایک سوال اگر میں آپ سے کروں, پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا نہیں آیا, کہ صراط مستقیم کی دعا تو خود حضرت علی بھی مانتے تھے, صراط مستقیم کی دعا تو خود پیغمبر اسلام بھی مانتے تھے, تو ہمارے دامن میں کیا بچا؟ جب پیغمبر اسلام بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, خود مولا علی بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, دیگر معصومین بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, ایک صحابی رسول تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ظاہرا مقاص نام تھا ان کا, وہ جو تھے اس بات پر کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا دین کیسا دین ہے کہ ہر روز تم دعا کرتے ہو, اس کے معنی تم کو ابھی تک خود یقین نہیں ہے کہ تم صراط مستقیم پر ہو, اور کہا تمہارے نبی بھی ہی دعا کرتے تھے. تو یہ جو تھے انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور شام میں جا کے آباد ہو گئے. خلیفہ دوم کا دور تھا, لہذا خلیفہ نے مولا کائنات کو بلوایا اور کہا یا علی یہ صحابی رسول تھے اور اس کے بعد وجود یہ دین چھوڑ کے چلے گئے, لہذا آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے کہ یہ آپ ہم اور آپ جو دعا کرتے ہیں اور خود پیغمبر جو دعا کرتے تھے اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا وہ ان کو اب تک صحیح راستہ نہیں پتا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے صراط مستقیم کیا ہے جس کے لیے خدا سے مسلسل دعا کرتے تھے؟ ایک دفعہ نہیں دن میں 10 مرتبہ دعا کرتے تھے. تو امیر المومنین نے کہا لاؤ قرطاس و قلم دو, میں اس کو جواب لکھتا ہوں. امیر المومنین نے اس کو جواب لکھا, کہا دیکھو صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ قائم رہے. اللہ کا راستہ جو ہے وہ کیونکہ خدا ذات خدا لامتناہی ہے, اس کی شان لامتناہی ہے, اس کا جمال لامتناہی ہے, اس کی مشیت لامتناہی ہے, اس کا وجود لامتناہی ہے, اس کا کمال لامتناہی ہے, کیونکہ اس کی ذات لامتناہی ہے. اگر کوئی قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جہاں پر وہ اسٹاپ ہو جائے اور کہے میں تو خدا کے قرب تک پہنچ گیا, میں تو اپنے ہدف کو تمام کر چکا, میں تو اپنے جرنی کو ختم کر چکا, میرا سفر ختم ہو چکا. سفر وہاں پہ ختم ہوتا ہے جہاں پر حدودیں ہوتی ہیں, جہاں پہ چیز محدود ہوتی ہے, کیونکہ یہ سفر وہ ہے, صراط مستقیم وہ ہے جو انسان کو خدا سے ملاتی ہے. تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے, اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہوتی ہے, لہذا ہر شخص کو ہر لحاظ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ خدا سے قرب حاصل کرے. سبحان پڑھیں محمد والے دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا, چھٹے امام نے بھی یہ جواب دیا, کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر صراط مستقیم کے معنی, کیونکہ صراط مستقیم لفظ تو ایک ہے لیکن یہ لفظ درجہ دار ہے, اس میں مختلف لیولز ہیں, ایسا نہیں ہے جتنا میں صراط مستقیم پہ ہوں اس طرح سبھی صراط مستقیم پہ ہوں گے, جتنا آپ صراط مستقیم پہ وہ بھی اس طرح صراط مستقیم نہیں. امام نے کہا موسیٰ اور عیسیٰ, ابراہیم اور اسماعیل, کہا یہ اللہ کے نبی تھے, کہا یا اپنا رسول اللہ وہ نبی تھے, تو کہا جب وہ نبی تھے, کہا تمہارا لیول اور ان کا لیول ایک جیسا ہے. پیغمبر مولا سے اس سے انہوں نے پوچھنے والے کا نہیں, مولا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا لیول اور نبیوں کا لیول ایک جیسا ہو, تو کہا وہ نبی بھی صراط مستقیم پر تھے اور تم بھی صراط مستقیم پر ہو, لیکن تم ایک خاص درجے پر ہو, وہ ایک خاص درجے پر تھے, وہ ان کا درجہ الگ تھا, وہ اپنے درجے سے بلندی چاہتے تو اپنے درجے سے بلندی چاہتے. سلوات پڑھے محمد والے. صراط مستقیم ہے سب کے لیے یہ راستہ، لیکن اس راستے پہ چلنے والے سب برابر نہیں ہیں، ہر شخص کا ایک مقام اپنا جدا ہے، ہر شخص کا ایک علیحدہ مقام ہے، لہذا وہ اس مقام سے آگے جانے کے لیے، اس مقام سے بڑھنے کے لیے، اس لیے علماء نے اس روایت کے ذیل میں، اس آیت کی تفسیر میں اکثر نے جو مثال دی ہے تاکہ مومنین کو یہ بات واضح ہو جائے، وہ یہ کہ جہاں پہ یہ ہم کہتے ہیں کیونکہ مطلق کمال، میں بار بار دیکھیں توحید پہ میں کافی زور دیتا ہوں تاکہ انسان کو واضح ہو جائے، مطلق کمال جسے کہتے ہیں، جہاں پہ سارے کمال جو ہیں اپنے اتمام پر ہوتے ہیں، وہ صرف ذات اقدس الہی اور باقی چیزیں تکامل پاتی ہیں کیونکہ اس کمال کی طرف سفر کر رہی ہیں، وہ اس خدا کی طرف سفر، خدا کمال مطلق ہے، باقی سب اسی کی طرف جا رہے ہیں، اسی کا قرب چاہتے ہیں، لہذا ہر چیز جو تجریداً کمال چاہتی ہے، لیکن صرف ذات اقدس الہی ہے جو صرف ایسی با کمال ہے جہاں پہ کمال میں اضافہ نہیں ہونے والا، جو کیونکہ وہ کمال مطلق ہے، بس یہ ضرور ہے کہ اس کی شان مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہر آن وہ ایک نئی شان سے ہوتا ہے، ہر لہجے وہ ایک نئی شان سے ہوتا ہے، ہر لہجے اس کی ایک نئی قدرت ہوتی ہے، لہذا خدا بند متعال جو ہے وہ کیونکہ کمال مطلق ہے اور سب اس کمال کی طرف جاتے ہیں، لہذا ہر ایک کو حق حاصل ہے، چاہے پیغمبر اسلام ہو، چاہے مولا کائنات ہو، چاہے صدیقہ طاہرہ ہو، چاہے دیگر انبیاء ہو، تو ان کو سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کریں، اے خدا تو ہمیں مزید کمال دے دے، اے خدا تو ہمیں مزید قرب دے دے، کا مثال کیا دی، کا مثال یہ ہے کیوں اتنی کثرت سے آیا ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھا رہے ہیں، کہا کیوں محمد آل محمد سے کثرت سے درود پڑھا کرو، درود پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، اگر ہم درود نہ پڑھائیں تو کیا ہوتا ہے، اور درود پڑھتے تو ہمیں اجر کس بات سے ملتا ہے، کہا جب انسان درود پڑھتا ہے تو خدا بندے متعال کی ایک نئی رحمت ہوتی ہے، میں نے کہا نا اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہوتی ہے، جب انسان پیغمبر اسلام ان کی آل پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک نئی رحمت کو خلق کرتا ہے اور وہ بھیجتا ہے، کیونکہ ہم دعا بھی ہی کرتے ہیں، اے خدا بھیج محمد آل محمد پر اپنی رحمت کو، اگر خدا نہ بھیجے تو ہمارا پڑھنا ابس ہے، اور اگر خدا بھیج رہا ہے تو بھی ہم سے پڑھنے کیوں کہا گیا، یہ پڑھ کے بتایا ہی گیا کہ تم دعا کرو کہ اللہ محمد آل محمد پہ ہر آن ہر لہجہ رحمت نازل کرتا رہے، خدا جس طرح ہر لہجہ ان کے لیے ایک نئی رحمت نازل کرتا ہے، اسی طرح سے یہ صاحبان کمال ہر لہجہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا ایک نیا کمال حاصل کریں، سلوات پڑھ دیے محمد ارے تکبیر ارے سالت ارے حیدری سلوات محمد و آل محمد جیسے آپ آٹو روٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سارے آپ یہ سینکڑوں ہو سکتا ہے کبھی ہزاروں لوگ اس آٹو روٹ پہ ہوں، لیکن کیا ہر ایک کا نقطہ جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک ہی مقام پہ ہوتا ہے، مثلا یہاں سے آٹو روٹ سے آپ فرانس جا رہے ہیں، اگر فرانس جا رہے ہیں تو آپ فرانس جاتے وقت آپ سب جو ہے ایک ہی اس میں برابر ہوں گے نہیں، کچھ لوگ آگے ہوں گے، کچھ لوگ پیچھے ہوں گے، ہر ایک کا مختلف درجہ ہوگا، یہ مادی درجات ہیں، وہاں پہ مانوی درجات ہیں، یقیناً وہ کامل ترین مخلوق ہیں، یقیناً ان کے کسی چیز کا نقص نہیں پایا جاتا، لیکن کیونکہ ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ بہرحال واجب الوجود خدا کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی مخلوق ہے وہ محدود ہے، اور محدود کتنے ہی با فضل کیوں نہ ہو، کتنے ہی با فضیلت کیوں نہ ہو، کتنے ہی با کمال کیوں نہ ہو، یہ ایک سائنس کا قانون ہے، یہ ایک میتھمیٹکس کا قانون ہے، کہ جب انسان لامحدود کو تصور کرتا ہے، چیز کتنی بھی کثرت میں ہو اسے زیرو شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ورث جو ہوتی زیرو ہوتی، کس کے مقابلے میں، جو چیز لامحدود ہوتی ہے، کیونکہ ذات اقدس خدا کی ذات لامحدود ہے، اس کے مقابلے میں جتنی ذات ہے وہ سب محدود ہیں، جب محدود ہیں تو سب کمال طلب ہیں، لہذا پیغمبر اسلام بھی دعا کرتے ہیں، آئمہ طاہرین بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، لیکن یہاں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو راستہ نہیں پتا، بلکہ ہدایت سے مراد یہ کہ اے خدا تو ہمیں لے کے آئے، اب اس ہدایت پر باقی رکھ، ثابت قدم رکھ، صلوات پڑھے محمد والے، لیکن اجدان محترم بات یہاں تھی کہ صراط مستقیم جو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں ایک دفعہ مجسم کر رہے ہیں صراط مستقیم کو کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ انسان کے لیے کوئی نمونے عمل ہونا چاہیے انسان کے لیے کوئی نمونے عمل ہونا چاہیے یہ صراط مستقیم مولا کی جو مثال دی گئی ہے وہ بطور نمونے عمل دی گئی ہے کہ اگر انسان یہ میں مثال دے چکا ہوں آپ دیکھیے کہ دریا میں پانی بہ رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے تو وہاں دریا نہیں بہتا پانی بہتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ پانی بہتا ہے مسلسل پانی بہتا ہے آپ کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے
سبحان اللہ
یا آپ کے گھر کی ٹنکی ابل جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹنکی ابل گئی ٹنکی بہ رہی جبکہ ٹنکی نہ ابلتی ہے نہ ٹنکی بہتی ہے پانی بہتا اس میں سے یا خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں کہتے ہیں مزار کے نیچے انسان جا کے دعا کرے وہ جو پرنالا لگا ہے مزاب رحمہ کہتے ہیں پرنالا بھی وہ رحمت کا ہے کیونکہ خدا کا گھر ہے لہذا جب اس میں سے پانی بہتا ہے یا گھر کے کسی مزاج سے پانی بہتا ہے تو ہم کہتے ہیں مزاب بہ رہی ہے نالی بہ رہی ہے پرنالا بہ رہا لیکن نہیں وہ تو نہیں بہتا وہ تو اسٹل اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن کیا چیز بہ رہی ہوتی ہے پانی بہ رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ان کا آپس میں رشتہ اتنا نزدیکی ہوتا ہے کہ اس کی نسبت اس کو دے دی جاتی ہے اس کی نسبت ان کو دے دی جاتی ہے اتنا ہوتا ہے قرآن میں خدا بندے متعال نے کیا بیان کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا صراط مستقیم کا نام عبادت خدا ہے یعنی تم خدا بندے متعال کی عبادت کرو ہذا صراط مستقیم خدا کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے ایک مرتبہ انسان عبادت کر کے عابد بنتا ہے ایک مقام وہ آتا ہے انسان خود اتنی عبادت کرتا ہے کہ اب اسے عابد نہیں خود عبادت کہا جاتا ہے جب اسے عبادت کہا جاتا ہے تو اب وہ راستہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے علی نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے علی کی ایک ضربت کیونکہ سکلین کی عبادت سے لہذا آیت اللہ نوری حمدانی فرماتے کہتے ہیں انسان غور تو کرے کہ علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے تو علی کی دو رکعت نماز کتنی فضیلت
حیدری
جانور اس حقیقت کی طرف کیونکہ بغیر ولایت کے بغیر امیر المومنین کے انسان صراط مستقیم پر پہنچ ہی نہیں سکتا خدا کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ خدا اس کے دین سے راضی نہیں ہے انسان کس طرح حاصل کرے گا میں نے بتایا ہدایت کے دو ہی راستے ہیں ہدایت یا ارسال الی المطلوب ہے یا دلالت کرنا ہے ارائے الی الطریق ہے دونوں راستے شریعت کے ہیں اور شریعت ہی کا نام دین ہوتا ہے لیکن خدا اس دین سے راضی ہے جس دین میں ولایت ہے لہذا خدا نے جب ولایت کا اعلان کروایا تو کہا تھا رضی تو میں آج راضی ہو گیا یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دیکھو آج میں اسلام کل بھی میرا تھا لیکن میں آج اسلام سے راضی ہوا یہ آج جو خدا اسلام سے راضی ہوا ہے وہ اس لیے راضی ہوا ہے کہ آج ولایت کا اعلان ہوا اگر ولایت نہیں ہوگی تو خدا اس دین سے راضی نہیں ہے اس نماز سے راضی نہیں ہے اس روزے سے راضی نہیں ہے اس لیے بغیر ولایت کا دین خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ نے ان کی بنا پر لہذا علی کی ولایت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قبول کیا ہے اور یہیں پہ آیت اللہ جوادی ہم نے ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو بھی دین دیا موسیٰ کو بھی دین دیا عیسیٰ کو بھی دین دیا جناب ابراہیم کو بھی دیا جناب اسماعیل کو بھی دیا تمام انبیاء کو دین دیا لیکن کسی کے دین کو خدا نے تکمیل کی سنت عطا
نہیں
کسی کے دین کے لیے خدا نے نہیں کہا ہم نے دین کو کمپلیٹ کر دیا لیکن پیغمبر اسلام کے دین کے لیے خدا نے یہ سنت عطا کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم دیکھو آج کے دن میں نے دین کمپلیٹ کر دیا یہ آج کا دن جو کمپلیٹ ہو رہا ہے کہا کیونکہ یہ ولایت کبری امیر المومنین ہے اگر اس کا اعلان پہلے ہو جاتا تو خدا کا دین وہیں پر کمپلیٹ ہوتا لیکن خدا نے اعلان نبوت کے بعد مولا کی ولایت کا اعلان کیا لہٰذا یہاں پر دین
کمپلیٹ
محترم کیونکہ خدا کے رسول خود بتا کے جا رہے ہیں اپنے اصحاب میں کہ دیکھو اگر صراط مستقیم تمہیں دیکھنا ہے تو وجود علی ہے کیونکہ پتا تھا علی کے میرے جانے کے بعد مختلف راستے ہو جائیں گے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا, ورنہ پیغمبر اسلام کسی بھی اپنے صحابی لیے کہہ دیتے الحق کو فلاں فلاں ما الحق, لیکن ایک ہی کے لیے کیوں رسول نے کہا علی ان ما الحق و الحق کو ما علی, علی حق کے ساتھ ہے الحق علی کے ساتھ ہے, یعنی بتانے کے لیے تاکہ بعد میں مسلمان پریشان نہ ہو, وہ دیکھ لے کہ کہاں پر علی ہے, جہاں پر علی ہے وہیں پر حق ہے, جہاں پر حق ہے وہیں پر علی ہے. لہٰذا اس پہچان کے لیے کسی کے لیے متفق علیہ حدیث ہے, یہ اہل سنت میں بھی ہے, تشیعوں کی حدیث وارد ہوئی, حق کا معیار علی کو قرار دیا تاکہ تم پہچان جاؤ کہ جہاں پر تمہیں علی نظر آئے بس سمجھ جاؤ وہیں پر حق ہوگا, جہاں پہ علی سے محفل خالی نظر آئے تو سمجھ جانا وہ
نہیں
ہے. اب ایک گفتگو کہ وہ حقیقت علی ہے کیا, وہ صراط مستقیم جو علی ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی کیا ہے. ایک روایت میں نے پچھلے سال یعنی دو سال پہلے بیان کی تھی, اس کو تکرار کروں تاکہ میری بات واضح ہو جائے, پھر اس کے بعد دوسری روایت بیان کروں گا. کچھ افراد آئے, آنے کے بعد مولا سے پوچھا کہ یاری آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ کی کیا حقیقت ہے, تو مولا نے کہا حقیقت سننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سوال کئی مرتبہ آئمہ سے ہوا اور بعض وقت آئمہ نے بتایا تو منع کیا کہ دیکھو تم نہیں سن سکتے, اور بعض لوگ نہیں مانے تو وہ بعض کی داڑھیاں سفید ہو گئیں, بعض اپنے ہوش گنوا بیٹھے اور پھر بعض اس طرح سے گئے, حقیقت ہر ایک کو نہیں بتائی, منع کیا. یہ افراد آئے پیغمبر مولا علی سے پوچھا کہ مولا آپ کی حقیقت کیا ہے, یا علی آپ کی حقیقت کیا ہے. مولا نے کہا دیکھو میری حقیقت تم برداشت نہیں کر سکتے. کہا نہیں, آپ ہم کو بتائیے آپ کی حقیقت کیا ہے. لہذا بہت اصرار کیا, جب اصرار کیا تو امیر المومنین نے چند جملوں کا استعمال کیا, کہا انا الاول انا الاخر, میں اول بھی ہوں میں آخر
حاضری,
کہا میں حیات بھی دیتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ وہ افراد اڑ گئے, کہا یا علی آپ گمراہ ہو گئے, یا علی آپ گمراہ ہو گئے, آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں, آپ حیات بھی دیتے ہیں آپ موت بھی دیتے ہیں, اور اٹھے کہا علی ہمیں نہیں سننا ہم جانا چاہتے ہیں. جب یہ بات جانے لگے ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا دروازے کو کہ بند ہو جا, تو آپ نے نکلنا چاہیے. انہوں نے کہا یا علی یہ کیا آپ نے دکھایا, کہا جب سوال کیا تو سن کر جاؤ, جب سوال کیا تو سن کر جاؤ, جب سوال کا کیا تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاتے, بیٹھ گئے. تو امیر المومنین نے کہا ہاں میں اول ہوں, کون سا اول ہوں, میں وہ اول ہوں جس نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی, جس نے پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کی وہ میں اول ہوں, اور آخر ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں پیغمبر کو اتارا وہ آخر میں ہوں, میں حیات دینے والا ہوں, سنت پیغمبر کو زندہ کرنے والا ہوں وہ میں علی کی ذات ہوں, اور میں بدعت کو مارنے والا ہوں اس لیے میں مارنے والا ہوں. یہ الفاظ بیان کیے. یہاں پہ آیت اللہ فاطمی کہتے ہائے افسوس کہ یہ اہل معرفت نہ تھے. علی نے بہت ستی کلام کر کے ان کو چھوڑ دیا, کہا کہ یہ معرفت ہی نہیں رکھتے, وہ تو اول کیونکہ اول سے سمجھے تھے اللہ کو کہہ رہے ہیں, جبکہ امام کے بیٹے امام کے فرزند امام کے پوتے چوتھے امام کہتے نہیں وہ اول نہیں ہے, الاول بلا اول الاخر بلا آخر, خدا تو وہ اول ہے جس کا کوئی اول نہیں ہے, خدا تو وہ آخر ہے جس کا کوئی آخر نہیں ہے, اول نہیں ہے خالی, الاول بلا اول وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہے, وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں ہے. لیکن ان کی معرفت اتنی تھی سے مولا کا, تو آیت اللہ فاطمیہ کہتے ہائے افسوس کہ اہل معرفت نے سوال نہیں پوچھا تھا, معرفت علی کے رکھنے والوں نے سوال نہیں پوچھا تھا, تو علی نے بہت ستی معنی بیان کر کے انہیں فارغ کر دیا, کہا آپ چلے جاؤ. پھر فرماتے ہیں کہتے کبھی اہل معرفت نے بھی سوال کیا علی کی حقیقت کے مطابق, اور معرفت میں کون معرفت رکھتا ہے آپ سب جانتے ہیں, اصحاب رسول میں ایک صحابی کا نام سلمان ہے, ایک کا نام حضر ہے, ایک کا مقام دسواں ہے, ایک کا مقام نواں ہے, ایک ایمان کے نوے دسویں پر ہے, ایک ایمان کے دسویں دسویں پہ ہے, دسویں درجے پر ہے. پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو سند دی ہے, ایک کو منا اہل بیت کہا ہے, ایک کو صداقت کی سند دی ہے کہ ابو ذر ایسا سچا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, اور رمضان مسلمان وہ ہے جو ہمارے اہل بیت میں شمار ہوتا ہے. اب یہ دو اگر بیٹھے ہوں اور گفتگو ہو تو پھر گفتگو کیا ہوگی, دو ڈاکٹر کو بٹھا دیجئے تو گفتگو کیا ہوگی, میڈیکل ہی نہیں کر رہے ہوں گے, कोई मौलानाओं को बिठा दे तो दीन का भी मसला छेड़ बैठे होंगे, दो इंजीनियर्स को बिठा दें तो इंजीनियरिंग पे गुफ्तगू होगी, अब सलमान और अबू ज़र बैठे तो गुफ्तगू क्या करें। गुफ्तगू ये थी अबू ज़र ने सलमान से पूछा, क्योंकि दसवें दर्जे पे थे, ये नवे दर्जे पे थे। जनाब अबू ज़र ने सलमान से पूछा कि ए सलमान ये बताओ हकीकत अली क्या है। इससे पहले मैं एक मुकदमा बयान कर दूं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। एक बात याद रखें, कायनात में वजूद की दो किस्में, कल रात को भी बात औकात बहस थी, कायनात में वजूद की दो किस्में, तीसरी कोई किस्म नहीं है, हो नहीं सकती, अकली किस्म है। अकल क्या कहती है, या तो वजूद जरूरत रखता है या वजूद जरूरत नहीं रखता। अब तीसरी किस्म कहां से लाया हूं, जो चीज वजूद जरूरत नहीं रखती उसको हम कहते हैं मुमकिनुल वजूद, जो वजूद जरूरत रखता है उसको कहते हैं हम वाजिबुल वजूद, वाजिब जरूरी चीज होती है, मुमकिन जो है गैर जरूरी चीज होती
है।
मुमकिन वजूद है एक, वाजिबुल वजूद है। कायनात में फकत दो वजूद की किस्में, दो वजूद के दायरे, वाजिब कभी मुमकिन में नहीं आ सकता, मुमकिन कभी वाजिब में नहीं जा सकता, कभी नहीं हो सकता कि कोई मुमकिन वजूद कितना ही बाफजल हो जाए, कितना ही बार करामत हो जाए, कितना ही बार शर्फ हो जाए, कितना ही बार कमाल हो जाए, वो वाजिब की हदूद में नहीं जा सकता और वाजिब कभी मुमकिन की हदूद में नहीं आ सकता। कायनात में वाजिब की हदूद में फकत अल्लाह की जात है और तमाम मखलूक, उसकी जितनी भी मखलूक है वो सब की सब मुमकिन वजूद है। उसकी तमाम मखलूक, चाहे अंबिया हो, चाहे औलिया हो, चाहे औसिया हो, चाहे आइमा हो, चाहे मासूमी हो, चाहे आम इंसान हो, सब के सब मुमकिन के दायरे में है। और उसके अलावा ज़ाते अकदर इलाज जो है, ज़ाते खुदा वो वाजिब के दायरे में है। यहाँ पे कितने ही शर्त मिल जाए, यहाँ पे कितने ही कमाल मिल जाए, कभी भी मुमकिन वाजिब के दायरे में नहीं जा सकता। इसकी मिसाल दे दूं, ये तो एक फलसफी बात थी लेकिन मैं इसकी मिसाल दे दूं ताकि नौजवानों को आसानी से बात समझ आए। एक इंसान कितने ही तरक्की कर जाए, कितने ही बुलंद हो जाए, कितने ही बाकमाल हो जाए, वो अपने बाप का मकाम नहीं ले सकता। एक बेटा अपने बाप से कभी अफजल नहीं हो सकता, एक बेटा अपने बाप पर फजीलत नहीं रख सकता, चाहे बाप से ज्यादा तालीम याफ्ता हो। यहाँ पे हो सकता है ज्यादा हो, उधर तो वो भी इम्कान नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ फजल की बात मैं कर रहा हूँ कि बेटा कितने ही बाफजल हो लेकिन उसका एहतराम बाप के एहतराम से ज्यादा हो नहीं सकता। वो हमेशा बेटा रहेगा, उसे एहतराम करना होगा, वो हमेशा बाप रहेगा, क्योंकि बाप के मफहूम में बेटा नहीं जा सकता और बेटे के मफहूम में बाप नहीं आ सकता। जिस तरह बाप के मफहूम में बेटा नहीं आ सकता और बेटे के मफहूम में बाप नहीं जा सकता, इसी तरह खालिक के मफहूम में मखलूक नहीं आ सकती और मखलूक के मफहूम में खालिक नहीं आ सकता। अगर इंसान इस बात को वाजे रखे और तौहीद को शिर्क से साफ रखे तो इंसान को कोई मसला नहीं होता। लिहाजा आए ये अबू ज़र ने पूछा कि सलमान बताइए कि अली की हकीकत क्या है। सलमान मुस्कुराए, कहा है सलमान ए अबू ज़र क्यों ना हम जाके खुद अली से पूछे। अभी तो अली भी वजूद रखते हैं, अभी तो अली भी कायदे हयात में, चलो अली से चलकर पूछ लेते हैं। लिहाजा खिदमत अली में पहुंचे, कहा अली आपकी जियारत करने आए हैं। दरवाजा खटखटाया, बंदर बुलाया मौला ने, कहा क्या बात है। कहा अबू ज़र ने मुझसे आज सवाल किया है, आज एक क्वेश्चन किया है। कहा क्वेश्चन क्या है। कहा क्वेश्चन ये है कि अली आपकी हकीकत क्या है।
क्या कहते
हो। एक मरतबा मौला मुस्कुराए, क्योंकि आने वाले अहले मारफत थे, लिहाजा मौला ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं सुनोगे या मैं तुम्हें नहीं बताता। लिहाजा यहाँ पे अब तो मौका मिला था कि अब वो अफराद सामने आए थे जो हम सता थे, जिनसे अली गुफ्तगू कर सकते थे, जिनको अली अपने बयान कर सकते थे। लिहाजा पूछा मौला से कि मौला आपकी हकीकत क्या है, या अली आपकी हकीकत क्या है, क्योंकि हमने बड़े फजाइल सुने पैगंबर इस्लाम से। आप जो है ईमान की भी अलामत है, आप ईजान की भी अलामत है, आप मोहब्बत की भी अलामत है, आप नफरत का भी मियार है, आप जन्नत के भी मालिक है, आप जहन्नम के भी मालिक है, आप नफ्से रसूल भी है, आप रसूलुल्लाह भी है, आप गौरे बतूल भी है, आप हुसैन के बाबा भी है, सारे कर्म को मानते हैं, आप साकी कौसर भी है, सारे फजल को मानते हैं, लेकिन आप हकीकत बताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी हकीकत क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा कि ला यस्तकमिलु ईमान। देखो याद रखो अबू ज़र, याद रखो सलमान, ईमान कंप्लीट नहीं होता।
अल्लाह
جس طرح خدا نے کہا تھا یوم اکملت لکم دینکم تمہارا دین کمپلیٹ ہوا ہے, اس طرح پیغمبر اسلام مولا علی فرماتے ہیں ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کیا پہ, حتی یعرفنی حق معرفتی, تم جب تک میری معرفت حاصل نہ کر لو جس طرح سے میری معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. لا یستکمل الایمان, تمہارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اس طرح نہ پہچان لو کہ جس طرح مجھے پہچاننے کا حق ہے. ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا مولا بتائیے وہ حق ہے کیا, کہا بن نورانیت ہی مجھے اللہ کی نورانیت سے
پہچانا.
نثار اللہ
علی علی,
وجہ اللہ
علی علی,
نعرہ حیدری.
کائنات میں جانوات نور فقط ایک ہے,
سبحان اللہ,
وہ اللہ نور السماوات والارض, نور فقط خدا کی ذات ہے. امیر المومنین کیا کہتے ہیں, بے نورانیت ہی مجھے اس کے نور سے پہچانو. آلہ فاطمہ نیچے فرماتے ہیں, کہتے علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس نور سے وصل ہوں, میرا تعلق اس کے نور سے ہے, میں ایک نورانی مخلوق ہوں اور وہ بھی جو اس کے نور سے خلق ہوئی ہوں. لہذا جانے محترم اگر یاد ہو, کبھی سن رکھا ہو آپ نے, جب جناب موسیٰ نے اپیل کی تھی خدا بند متعال سے کہ اے خدا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہماری امت کیسی ہے, جو قومی ایسی تھی زدی کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک جہرتن خدا کو دیکھنا لیں. زدی قوم تھی, نبی بھی عاجز گئے, تو خدا بند متعال نے وہاں پہ ایک جواب دیا تھا, لن ترانی, اے موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اچھا جب دیکھ نہیں سکتے, دیکھیں ایک دفعہ لام کے ذریعے بھی عربی زبان میں نفی ہوتی ہے, ماں کے ذریعے بھی نفی ہوتی ہے, لم کے ذریعے بھی ہوتی ہے, لما کے ذریعے بھی ہوتی ہے, مختلف حروف ان کے ذریعے ہوتی ہیں, ہر ایک کے مختلف پانا ہے. لیکن جب لام اور نون کے ذریعے نفی کی جاتی ہے لن ترانی, تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے, تو اس کے معنی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ وہ نفی ہوتی ہے جو فیوچر میں کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے, ختم نہیں ہوتی. جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, تو تا قیامت قیامت ہو جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا. بس خدا کو کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے, خدا جو ہے کوئی مجسم نہیں جسے دیکھا جا سکے, کوئی ایسا نور بھی نہیں ہے کہ اسے دیکھا, یہ تو فزیکل نور ہمیں نظر آ جاتا ہے. لیکن وہ کیا ہے, اس نے بتایا اللہ نور السماوات والارض, وہ زمین آسمان کا نور ہے. اس کے آگے خدا نے گفتگو ہی نہیں کی تاکہ تم سمجھ جاؤ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ تو سچ بولنے کو سب کو کہتا ہے, وہ صادق ہے, اس نے تو سچ کہا. جب وہ یہ کہہ رہا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتے اور کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے, تو پھر کوہ طور پہ چمکا کیا تھا, پھر کیا نور تھا؟ اگر نور نور خدا نہیں تھا, نور نور خدا تھا, تو پھر خدا نے لن ترانی کیوں کہا؟ اگر لن ترانی کہا ہے تو پھر وہ نور خدا نہیں ہوگا. اس لیے خدا نے نفی کی ہے, تم میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے. لہذا روایات میں جا کے دیکھیں, جب معصومین سے پوچھا گیا اے مولا یہ بتائیے کہ وہ جو نور طور پہ چمکا تھا وہ نور کیا تھا, تو اللہ کے وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ نور اللہ نے ایک ملک کو بھیجا تھا جس کو نور علی سے خلق کیا تھا. اللہ نے ایک ملک کو بھیجا تھا جس کو نور علی سے خلق کیا تھا, اس نور کی تجلی اتنی تھی کہ کوہ طور سرما بن گیا. کیونکہ نور اگر غلاف بشریت میں آ جائے تو قابل قبول ہے, لیکن اگر ڈائریکٹ خدا بھیج دے تو وہ کوہ طور میں نہیں چمکتا ہے, تو وہ سرما بن جاتا ہے. لہذا امیر المومنین کہتے ہیں, کہتے دیکھو اگر تمہیں مجھے پہچاننا ہے تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا, مگر یہ کہ بے نورانیت ہی مجھے اس اللہ کے نورانی ہونے سے پہچانو, یعنی میں تمہارے درمیان نورانی خدا کی مخلوق ہوں. اسی سلام پر محمد والے یہاں پر میں عرض کر دوں, میں نے جو پہلے مقدمہ بنایا تھا اس لیے کہ اللہ کیونکہ کوئی فزیکل نور نہیں ہے اور وہ نہ اجزاء رکھتا ہے نہ اس کی کوئی جز ہوتی ہے, اس کا جو کچھ ہوتا ہے وہ جمال ہوتا ہے, وہ ظہور ہوتا ہے. تجلی کئی دفعہ کرنا کہہ چکا ہوں اس بات کو, خدا کوئی جزئیت نہیں ہے. لہذا قطعاً اور قطعاً کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے نور کے کوئی جز ہیں. بے نورانیت ہی کہا ہے کہ مجھے اس کی نورانیت کے ذریعے پہچانو. لہذا اس کے معنی خدا کی نورانیت سے وصل ضرور ہے لیکن کوئی خدا کا وجود کا جز نہیں ہے. جو خدا جزئیت رکھتے ہی نہیں ہے اس کا کوئی جز بن ہی نہیں سکتا. ہاں یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے نورانیت کا مظہر ہے. لہذا خدا بندے بتا کیونکہ امیر المومنین جو ہے وہ مجسم نور الہی ہیں, خدا بندے بتا کی نور ہدایت ہیں. لہذا پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کی ہدایت لے لو تو دیکھ لو جہاں پر علی پایا جائے وہیں محبت والے. جانے محترم صراط مستقیم کی اتنی تفسیر کے باوجود اتنے معنی کیے گئے اور ہر معنی پہ رسول خدا کی حدیث موجود ہے. آپ صراط مستقیم حق کہیں تو حق پر بھی حدیث موجود ہے. آپ جنت کہیں تو جنت پہ حدیث موجود ہے. آپ راہ نجات کہیں تو راہ نجات بھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا. آپ اس کی جو بھی تعریف کریں پیغمبر اسلام کی حدیث اس میں موجود ہے اور پھر پیغمبر اسلام نے صراحتاً بتا دیا کہ یہی صراط مستقیم ہے, یہ آئمہ کا وجود ہے, یہ وجود وہ ہے جو صراط مستقیم ہے. ان کے امام نے کہہ دیا کہ دیکھو اصل میں صراط مستقیم ہی یہی ہے کہ تم دنیا میں امام کی اطاعت کرو تم اس پورے صراط سے گزر جاؤ گے. اگر دنیا میں انسان اطاعت نہیں کرتا, امام کی اطاعت نہیں کرتا صرف صراط مستقیم کی تسبیح پڑھنے سے یا صراط مستقیم کی دعا کرنے سے اسے راہ نجات نہیں ملنے والی. عبادت کا راستہ اور اطاعت کا راستہ, انسان عبادت کو انجام دے اور اطاعت کرے تو یقیناً یہ وہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو ارسال الی المطلوب ہے, انسان کو خدا بند متعال تک پہنچا دے. بے شک یہ پہنچا دے لیکن اگر ان کے دامن سے وابستہ نہ ہو, انسان ان کو چھوڑ دے تو انسان پھر گمراہی میں گر جاتا ہے. یہ محرم جو منایا جاتا ہے, یہ سارا محرم جو مناتے ہیں وہ ایک دن کی بلکہ ایک دن بھی نہیں. پتہ نہیں میں نے عرض کیا ہے کہ نہیں کہ آپ دیکھیں 18 مہینے جنگ ایک ہوئی ہے جنگ صفین مولا علی کی, 18 مہینے جنگ ہوئی. لیکن وہ جنگ کب ہوئی, وہ کون سے 18 مہینے میں شروع ہوئی تھی اور کب جا کے ختم ہو گئی کسی کو نہیں پتا. صرف روایت اتنا کہ 18 مہینے تحقیق کرے تو مل بھی جائے لیکن کوئی نہ شیعہ نہ سنی کو اس جنگ کو یاد نہیں رکھتا اتنا خاص. لیکن یہ کربلا کی جنگ ہے, یہ دنوں کی بھی نہیں, یہ گھنٹوں کی جنگ, آدھے دن کی جنگ ہے لیکن یہ صدیوں کی ہوئی. اس جنگ کو کوئی بھلا نہیں سکا, نہ اس کو ہم نے بھولنے دیا. یہ معاشرہ اس جنگ کو نہ بھول جائے کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان تصویر ہے, یہ حق و باطل کا معیار ہے. یہ جنگ یہاں پر حق واضح ہو گیا کہاں پر حق ہے اور کہاں پر باطل ہے. عاشور کا دن ہے جانے محترم, وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے تاکید آئی ہے کہ آج کے دن اپنے لیے غذا فراہم نہ کرو, آج کے دن بچوں کو پیار نہ کرو, آج کے دن ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کرو. یہ بھی ہے کہ آج کے دن سلام نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کو ملو تو تعزیت کرو. عظم اللہ اجورنا واجورکم علی شہادت الحسین, حسین کی شہادت پہ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو. اس لیے سلامتی کی دعا دعا ہے. آج کے دن میں اپنے لیے دعا کرو, آج کا دن جو ہے مصیبت کا دن ہے تمام چیزوں کے لیے. کہا گیا کہ جتنا ہو سکے اپنا چہرہ غمزدہ رکھو, جتنا ہو سکے بلکہ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال عاشورہ آئے ہیں اس کثرت کے ساتھ, یہ عمل انجام دو وہ عمل انجام دو وہ عمل انجام دو, کئی دشمن اہل بیت نے بنائے تاکہ لوگ نماز پڑھتے رہیں, یہ دعائیں پڑھتے رہیں, تسبیحاں پڑھتے رہیں تاکہ لوگ حسین کے اثر سے غافل ہو. کہا اعمال صرف دو ہی عمل ہیں, ایک زیارت عاشورہ ہے اور ایک وہ امام حسین والی نماز. کہا یہ دو عمل ہیں جو اہل بیت نے بیان کیے کہ اس دن تذکرہ, کیوں یہ دونوں زیارت عاشورہ جو ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کا نوحہ ہے اور جو نماز ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کا مجسمہ ہے. اس نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ یہ کہ امام حسین کی مظلومیت کا اعلان کرتے ہیں, کیسے امام آگے بڑھے تھے کیسے امام پیچھے, اس کی یاد. باقی کہا یہ اعمال جو ہیں یہ حکومت نے اس لیے بنائے تھے تاکہ لوگ مشغول رہیں انہیں اعمال میں اور عزائے حسین سے غافل رہیں. اصل یہ ہے کہ اس دن عزائے حسین کریں, ایک دوسرے کو مصیبت پر تعزیت دیں, ایک دوسرے کے سامنے مصائب حسینی پڑھیں, نوحہ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، جتنا ہو سکے امام مظلوم پہ گریں، یہ یوم عاشور ہے، کوشش کریں نہ ہنسیں، لطیفہ نہ سنائیں، جوک بازی نہ ہو، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو انسان سنجیدہ رکھے، یہ عاشور کا دن ہے۔ ایک جزانی موتا آج شب عاشور، شب عاشور وہ شب ہے کہ جس دن خیام حسینی نے عجیب ہلچل، ہم آپ سے رو رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو رلاتے ہیں شب عاشور، لیکن خود جو شب عاشور والے تھے وہ ایک دوسرے کو روایتوں میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو لقاء اللہ کو جا رہے ہیں، ہم تو پیغمبر کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہم تو علی کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہمیں تو شہادت نصیب، لہذا وہ خوش تھے، شہادت تو اپنی خوش تھے کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کہا جائے، مظلوم کو مظلوم۔ یہ وہ تھے کیونکہ اللہ نے ان کی تقدیر میں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، اے معصوم، اے مولا، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شہادت دیتے، لہذا تو ہر مسلمان کی آرزو ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ غم نہیں منانا چاہیے، غم تو اس لیے منانا چاہیے کیونکہ یہ بھی تو امام مظلوم نے کہا، شیعتی مہما شرط ہوں فسکروں، ایشیوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب بھی کسی غریب کا ذکر ہو تم پر زبونی تو مجھ پر گریا کر، امام حسین کا۔ لہٰذا یہ عزا جو ہم مناتے ہیں وہ اس پر کہ حسین پر ظلم کیوں کیا گیا اور آل حسین پر ظلم کیوں کیا گیا۔ عزیزان محترم، تھوڑے سے شب عاشور کے مسائل پہ، اصل مسائل شب عاشور ہر بیوی تیار کر رہی ہے کہ کل بیٹا پیچھے نہیں رہنا، کل حسین کا، حسین پر قربانی کا دن ہے، حسین کی نصرت کا دن ہے، اور دیکھو وہ فرزند رسول، وہ فرزند زہرا ہے، وہ آل رسول میں سے اس کے خون سے پہلے تمہارا خون گرے، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور حسین پر کوئی آ چلے۔ ہر ماں اپنے بچے کو یہی سمجھا رہی، اب امام حسین جو دورہ کر رہے ہیں، حضرت عباس جو دورہ کر رہے ہیں، ہر خیمے کا، جس خیمے سے گزرے ہر ماں سمجھا، ایک خیمہ تھا جہاں سے گریے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، وہ بی بی گریا کر رہی تھی، جناب عباس نے پوچھا کہ بی بی کیوں گریا کر رہی، جانتے ہو گریا کیوں کر رہی تھی، کون بی بی تھی گریا کر رہی؟ وہ جناب کلثوم کا خیمہ تھا، علی کی چھوٹی بیٹی کا خیمہ تھا، وہ گریا کر رہی تھی۔ جناب عباس گئے، کہا بہن کس بات پہ گریا؟ کہا بھائی عباس، سب ماؤں کو دیکھو، سب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کل حسین کو قربانی کے لیے، خدا نے میری دونوں گود کو خالی رکھا، میرا کوئی بچہ نہیں جو میں اپنے حسین پر قربان کروں، اپنے بھائی حسین پر قربان کروں، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ عباس تو دادو بیٹھ گئے، آپ آقا دادی ہے، آپ زہرا کی بچی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، ارے میری ماں کا نام ام البنین ہے، آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اگر آپ اس غلام کو اپنے گھر میں قبول کریں تو کل یہ غلام آپ کی طرف سے قربانی دے گا۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے سر کا بوسا دیا، میرے بھائی تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا، کل میرے حسین پر تو قربان ہونا، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گی، اے عباس تو میری طرف سے قربان ہونا۔ علی بھائی اسی طرح وقت گزر گیا۔ ایک مرتبہ حمید مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ امام تمام کو بٹھا کر، صاحب کو بٹھا کر مقتل کی طرف رخ کرتے ہیں، اور امام جب چلنے لگے تو میں نے سوچا خطرہ ہے، میں پیچھے چلنے لگا، امام کے پیچھے چلتا جاتا ہے، ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے دیکھا، کہا کیوں آتے ہو، میں نے تو منع کیا تھا، کہا نہیں مولا حالات خراب ہیں، یہ جنگ کا ایام ہے، لہٰذا مجھے خوف تھا مولا میں آ گیا، لہٰذا وہ چلتے ہیں، کہتے ہم آ گئے ہو تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ میں کیا دیکھنے آیا تھا۔ ایک مرتبہ لے کر آئے، کہا دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلم اپنے اوسجا شہید ہوں گے, دیکھو مسلم یہ وہ مقام ہے جہاں پر اون محمد شہید ہوں گے, اے یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا بیٹا علی اکبر بلوچی کہے گا, دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے عباس کا ایک بازو کٹے گا, دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے عباس کا دوسرا بازو کٹے گا. پھر نشیر کی طرف لے کے گئے, دریا کی طرف لے کے گئے, کہا دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا شیر بھائی شہید کیا جائے گا. ایک ایک مقام دکھانے لگے, ایک مرتبہ امام نے نشیب کی طرف جانا شروع کیا, مسلم کو پلٹ کے کہا مسلم اب آگے نہ بڑھنا, یہ وہ مقام ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے. مسلم ٹھہر گئے, امام سے بات پوچھا مالا آپ نے وہ مقام کیوں نہ دیکھنے دیا, کہا یوں وہ مقام تھا جہاں پہ خدا نے میری شہادت لکھی تھی, کہا مالا وہ مقام دکھاتے تو میں اپنی آنکھوں سے لگاتا, اس مقام کو جا کر میں کھا کرتا. کہا مسلم اس لیے نہیں دکھایا میری ماں وہاں بیٹھی تھی جب نے بالوں سے اس مقام کو صاف کر رہی تھی, ارے فاطمہ تھی اس لیے میں نے منع کر دیا. حضرت مل اللہ اس طرح سے جنگ کا اہتمام ہو رہا ہے. لیکن عزیز ہو, چاہے جناب عباس ہو, چاہے علی اکبر ہو, چاہے حبیب ہو, جتنی حسین نے شہادتیں دی اگر دنیا کی توجہ کرنا چاہے تو کہتے انہوں نے حسین کی حمایت کی تھی, یزید سے بغاوت کی تھی, لہٰذا ان کا جرم تھا یہ سیاسی مجرم تھے اس لیے انہیں شہید کیا گیا. شاید دنیا تصور نہ کرتی ہے مظلوم پہ, لیکن حسین نے ایک ایسی شہادت پیش کی جو اپنے بابا کے لیے مظلومیت کا علم بن گیا. جب تمام افراد یوم عاشور شہید ہو چکے, سارے دوست احباب شہید ہو چکے, تو ایک مرتبہ نواز رسول نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے, ارے عباس, اے علی اکبر, اے آقا محمد, اے قاسم, اے مسلم, اے حبیب, اے جان, سب مجھے تنہا چھوڑ گئے, اب کوئی نہیں جو حسین کی مدد کرے. عزیز و مقتل میں لکھا ہے جیسے ہی حسین نے یہ آواز بلند کی رشتے بلا میں شہدا کے جسم پر نعرے لگے, میرے مخاطب تھے مولا اگر شہادت نہ ہوئی ہوتی تو ہم ایک مرتبہ پھر شہید ہوتے. عزیز و لیکن امام نے پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنا, تو دو خیام حسینی میں کو رہا ہوں, دو خیام حسینی میں گریا بلند ہوا. ایک خیام وہ تھا جس میں سید سجاد تھے, وہاں سے کارام بپا ہوا, کہا وہ بھی اما مجھے اسلحہ دے دے, مجھے اسلحہ دے دے, میں اپنے باپ کی نصرت کو جاتا ہوں. امام تلوار لے کر, عطا لے کر, نینا لے کر باہر آتے ہیں کہ میرے بابا نے نصرت کو بلایا ہے, آئے میرے بابا غریب ہو گیا ہے, لہذا امام باہر آتے ہیں. امام حسین دیکھتے ہیں کہ زین العابدین آ رہے, ایک مرتبہ کہتے بیٹا تجھے تو اسرار امامت دینا ہے, تیرے پاس تو امامت آنی ہے, تو تو میرے بعد امام ہے, دیوار پر خدا نے جہاد کو ثابت کیا ہے, میرے بچے تو میں توانائی نہیں ہے, تو لڑ نہیں سکتا, تو مریض ہے. امام گھر پہ لے گئے, واپس لے گئے, ایک مرتبہ مولا سے کہا بابا کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کا بوڑھا باپ بے کسی سے سنا دے رہا ہو. امام نے کہا نہیں بیٹا, تم سے جہاد ثابت ہے, تم جہاد نہیں کر سکتے. امام نے کہا نہیں مولا, مجھے اجازت چاہیے. ایک مرتبہ پھر بلند ہوئے, اب غش کھا کر گر پڑے. امام نے اسرار امامت دیے, کہا آج سے تم امام ہو, میرے بچے میں جا رہا ہوں. یہ امام سے خدا سے ہوتی ہے. اب پھر ایک کو آرام بپا ہے, بیویوں سے پوچھا کہ اب کیا کو آرام ہے, کہا جب سے آپ نے آواز دی ہے حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے, اس وقت سے علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا ہے. یہ حجت خدا کا بیٹا تھا, حجت خدا کی آواز کو سمجھا کہ میرا मेरा बाबा तुझे रक्त बुला रहा है, काल अंदर चुप नहीं हो रहा, चाय बहुत प्यास लगी है। मेरे इमाम ने कहा नहीं, मैं जानता हूँ मेरा बेटा है, मुझे पता है कैसे खामोश होगा, लाओ मैं इसे पानी पिला लाऊ। इमाम ने कहा तैयार करवाया, जनाब रबाब ने तैयार किया, इमाम लेकर आते हैं मैदान में आते हैं। हज रुकमल अल्लाह और फौजी अशकिया से कहा, ए फौज तुम्हारी जंग मुझसे है, तुम्हारा अगर मुजरिम हूँ तो मैं हूँ, अगर कयाम किया है तो मैंने किया है, अगर तुम खून के तालिब हो तो मेरे तालिब हो। ये तो एक बच्चा है, इसकी उम्र 6 माह की है, इसको तो पानी दे दो। एक मतलब फौजी अशकिया में किसी में मजाल ना हुई, कोई पानी देता। इमाम ने अली असगर से कहा, बेटा देखो ये समझते हैं कि शायद मैं तुम्हारे जरिए पानी मांगना चाहता हूँ। ए मेरे बेटे, तुम उज्जत खुदा के पसंद हो, जब अपनी तरफ से उज्जत तमाम कर दो। उज्जत किस तरह तमाम की, क्या ये घर में सूखे होठों पर, होठों पर अपनी तमाम फेरना शुरू की। अभी तो ये वो मंजर था जो फौज अच्छिया देख न सकी, सारी फौज मुंह फेर के रहने लगी। और मेरे साथ परेशान हुआ क्या कद कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कद करते। अली दार वाला ने तीर मारा के फौज में कलाम ना हो जाए। एक मरतबा तीर लड़ने का वो तीर से शोभा था, और 6 महीने का चला था जो तीर लगा, तीर ने गले में सुराख नहीं किया, बल्कि अली असगर को जमा कर दिया। हुसैन ने आगोश में खो लिया, आंखों लेकर अपने मुंह पे बल लिया, और कहे अली असगर मैं तेरे खून का क्या करूं, आसमान कहता है अगर मेरी तरफ आया तो पानी नहीं बरसा होगा, जमीन कहती है कि अगर मेरी तरफ आया तो मैं बरसाना उगाऊंगी, लिहाजा हुसैन ने अपने मुंह पे बल लिया। अजीजो हुसैन इसी हाल में चले, अब वो मसला आया कि अजीजो जिस बच्चे के होठ फिराने पर फौजे अश्किया रोई हो, अरे होठ फेरना न दे सही हो, अजीजो उसकी माँ का क्या होगा जब बच्चे का जनाजा चलेगा। अब हुसैन आगे जाते हैं, फिर से आते हैं, फिर आगे जाते हैं, सात मरतबा आगे, सात मरतबा पीछे हुए। इतने में हाथ चुल्ली नवाब ने माँ का दिल था, माँ ने सुन लिया, क्या हुसैन क्या मेरे बच्चे का पानी पिला रहा है। अब जो हुसैन के चेहरे पे खून देखा, एक मरतबा नवाब लड़क गई, मेरे माला आपने कहा था पानी पिलाऊंगा, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ। दामन हटा के देखा, दिखाया के रुहाब ये तेरा बच्चा है, अरे फौजे अशकिया ने पानी न दिया। अजीजा जी फौज थी कितनी बेरहम फौज थी, बस मैंने मसाइल को तमाम किया, अजीजा माँ देख न सकी। हुसैन ने जनाजे असगर को उठाया और जाकर पीछे खयाम के दफना दिया, वाहिद शहीद था जो दफनाया गया था, जनाबे अली असगर को दफना दिया गया। लेकिन जब यौम आशूर आया और सबके सर कलम किए गए, उस वक्त हरबला कहता है, उमर साथ कहता है उस बच्चे का तो नजर नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को मैंने तीर मारा था उस बच्चे का तो नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा हाँ हुसैन ने उसको पुश्ते खयाम में दफनाया था, इमाम ने इस तरह से दफनाया था कि जनाबे अली असगर की कब्र के निशान को भी मिटा दिया था ताकि कोई उस कब्र तक ना पहुंच सके। तमाम किया, जब पहुंचे अशकिया ने देखा कि वो सर नन्ना सा सर नहीं है, तो सभी ने करबला को देश और एक मरतबा एक सबके सब देश होते थे, अली असगर का जनाजा कैसे पड़ता, और यहाँ काबिला तैयार था कूफे जाने के लिए, अजीज उस काबिले में रबाब भी थी जो इस मंजर को कैसे देखा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि रबाब ऊंट पर थी, सारी अली असगर का सरकार रहा था। अल्लाह रसूलुल्लाह।
ہے.